ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بہت سے دینی شرعی مسائل, سوال جواب کی صورت میں یہ احکامات سیکھنے کو ملتے ہیں. اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو نور علم سے فیض یاب فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیر رضا تاری صاحب, ان کو خوش آمدید.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج؟
الحمدللہ علی کل حال,
ماشاءاللہ. چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف.
بے نمازی کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟
بے نمازی, اول تو نماز ترک کرنا, نماز کو چھوڑنا, اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ اور ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟
نماز جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے. کسی بھی ایک وقت کی بھی نماز بلا عذر شرعی جان بوجھ کر قضا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے, اور ایسا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. احادیث میں جو ہے وہ ایسا کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں بیان ہوئیں. قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا نماز چھوڑنا یقیناً بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے, لیکن کوئی بھی گناہ جو ہے وہ انسان کو اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. تو لہٰذا جب دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے, تو ہر مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ اس کا حق ہے کہ بطور مسلمان جب وہ مسلمان ہے تو اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا, اگرچہ وہ دنیا میں زندگی میں کسی بھی گناہ کا جو ہے وہ مرتکب رہا ہو. بعض لوگ نماز کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو سمجھیں کہ فی زمانہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عام ہے کہ لوگ نمازیں جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں, اور اگر ہم بے نمازی کو ہٹائیں تو شاید ایک بڑی تعداد ہی جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے کہ جن کا جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھنے والی بات اگر ہم کریں. تو بنیادی طور پر اس کے علاوہ بھی جو بعض لوگوں میں بعض گناہوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, کوئی جوئے کی لت میں مبتلا ہے, کوئی شراب کے نشے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے, تو ان امور کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, مسلمان رہتا ہے. ہاں وہ عمل گناہ ہے, اس کی اپنا عذاب ہے, اس کی وعیدات جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی, لیکن دائرہ اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, تو بے نمازی کا بھی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا.
جی بالکل, اور واقعی ہی فرض نماز ہے اور اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہی فرض ہے, اور ان کے تمام کے اوقات بیان کر دیے اور ان کی مذمتوں کو بھی بیان کیا جو نمازوں کو تر کرنے والے ہیں, کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات میں پڑ گئے, تو ان قریب وہ کس میں ڈالے جائیں گے؟ وہ داخل ہوں گے غی مقام, جہنم کا ایک غی مقام, کہ دیگر مقامات سے سخت عذاب اس کے اندر ہے، بلکہ بعض تفاسیر کے مطابق، روایات کے مطابق، کہ جہنم کا دوسرا حصہ اس جگہ سے پناہ مانگتا ہے۔ مگر یہ کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، عمل صالح کرے، تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان وعیدوں کو ذکر کیا گیا اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا۔ کفی صاحب، آپ نے کہا کہ نماز ادا نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، غیر مسلم نہیں بن جاتا، گناہ کبیرہ اپنی جگہ ہے۔ کچھ روایات تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، کیا کہتے ہیں؟
جی، چونکہ بعض روایات کے اندر بالکل اس طرح کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے وہ نماز کو فرق کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا یا کافر جو ہے وہ کہا گیا، تو اس سے مراد یہ کہ چونکہ اس دور میں، زمانہ رسالت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز چھوڑ دے۔
صحیح۔
تو اس وقت گویا نماز پڑھنا ایمان کی جو ہے وہ علامت اور نماز چھوڑنا جو ہے وہ کفر کی جو ہے وہ علامت، تو اس طور پر اسے بیان کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو وہ جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ ہاں، اس نے کافروں والا کام کیا کہ جو رب العالمین کی جانب سے نماز کے لیے حکم ہے، اس نے اس حکم الہی کو جو ہے وہ ترک کیا، جان بوجھ کر جو ہے وہ ترک کیا، تو کافروں جیسا کام کیا اس نے، لیکن بہرحال اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور فی زمانہ اب چونکہ مسلمانوں کے اندر یہ بد عملی اس معاملے کے حوالے سے اتنی زیادہ رائج ہو گئی کہ اب اس کو اس طور پر علامت بھی نہیں سمجھا جاتا۔
صحیح۔
کہ جس کو دیکھیں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ سمجھیں کہ یہ غیر مسلم ہے، تو فی زمانہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگرچہ یقیناً نماز جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے کہ جس کو آپ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو یقیناً اس کے بارے میں یہی گمان ہوگا کہ یار یہ مسلمان ہے، لیکن نماز جو چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں یہ گمان فی زمانہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار یہ جو ہے وہ غیر مسلم ہی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز جو ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ تو اس لیے اگرچہ وہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس کا چھوڑنا جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ہاں، البتہ یہ بات اپنی جگہ رہے کہ دیکھیں کہ احادیث میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اس میں جہاں اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، وہیں اس کو چھوڑنا کفار والے کام گویا کہ قرار دیا گیا، اور پھر اس کی قرآن و حدیث میں وعید بھی بیان ہوئی۔ تو اگرچہ جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عمل بڑا ہلکا سا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پڑھ لی، نہیں پڑھی نہیں پڑھی۔ نہیں، یہ عمل جو ہے وہ بہرحال بہت برا ہے اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔
اچھا، شاید اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں، کہیں وہاں تو نہیں شبہ چلا جاتا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے بھی کبیرہ گناہ ہے؟
جی،
لیکن اس پہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، تو کچھ یہ بھی سنا ہوا کہ نہیں پڑھنا، وہ کن کے لیے کہ وہ نہیں پڑھیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔
جی، خودکشی کرنے والے سے متعلق خاص طور پر لوگ جو ہے وہ یہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو خودکشی کرنے والا یا اور بھی کوئی بڑا کبیرہ گناہوں کا جو ہے وہ مرتکب جو ہے وہ شخص ہے، تو اس کا بھی جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں میں عام ہے کہ بھائی خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔
ٹھیک،
جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا، البتہ یہ حکم بیان کیا گیا کہ ایسے افراد جو بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، جیسے کوئی جناب شرابی ہے، کوئی جو ہے وہ بڑا جواری ہے، کوئی جو ہے کسی نے یہ خودکشی جیسا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، تو اب ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے جنازے کے اندر بڑے جو علماء ہیں، مقتدر علماء ہیں، وہ شرکت نہ کریں۔
ٹھیک،
تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس عمل کی برائی جو ہے وہ بیٹھے کہ یار یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا جنازہ تو پڑھا جاتا ہے، لیکن دیکھیں نیک لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے کہ کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا، بقیہ پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو उनको ये कहा गया कि वो उसके जनाजे में शरीक ना हो ताकि उसके उस गुनाह की नफ़रत लोगों के जहनों में जो है वो बैठे, और जो लोग ज़िंदा हैं जब उनको ये नज़र आएगा कि यार फ़लाँ के जनाजे में फ़लाँ जो है वो अल्लाह वालों ने शिरकत नहीं की, तो उनको अपने उस आखरत के मामले की या इस दुनिया से जाने वाले मामले की तरफ तवज्जो होगी, और वो अभी से अपने उस गुनाह को छोड़ने की तरफ जो है वो आएंगे कि हमें इस गुनाह को छोड़ना चाहिए, कि ये ऐसा है कि दुनिया के अंदर भी हमें रुसवा कर रहा है और आखरत के अंदर भी रुसवा कर रहा है।
ठीक, बाद का तो वो ममानत या ना पढ़ने का वो हुक्म वो ख़ास लोगों के लिए, और वो भी जो बहुत बड़े उलमा या ऐसे पीरान निज़ाम हों के हज़ारों लाखों लोग जिनके पीछे चलने वाले हैं, तो वो इतनों की इस्लाह के लिए ये अमल इख्तियार करें। अच्छा, इसको ये भी मिसाल कह सकते हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मकरूज शख्स की नमाज जनाजा के लिए कहा कि सहाबा से कहा आप पढ़ लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तर्क फरमाया कि मैं नहीं पढ़ता, लेकिन जब कोई ज़िम्मे ले लेता कर्ज़ कि मैं इसका कर्ज़ा अपने ज़िम्मे लेता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसकी नमाज जनाजा को अदा फरमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनका मशहूर वो वाक़िया है कि जो उन्होंने कर्ज़ किसी का अपने ज़िम्मे ले लिया। तो ऐसी जगहों पर मुराद यही होता है कि उस चीज़ से नफ़रत बिठाना, आइंदा के लोगों के लिए तालीम और सबक के तौर पर ये अमल इख्तियार करना कि किसी दूसरे के माल का कर्ज़े का अपने कंधों पर बोझ लेकर ये शख्स इंतकाल कर गया, तो मौत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आमाल जो इस तरह फरमाना, तो इसमें बड़ी हिकमतें हैं और ये तालीम और सबक के लिए ये अंदाज़ भी आपने इख्तियार फरमाया है। बाकी हमें इस हवाले से अज़ ख़ुद नहीं बल्कि उलमाए दीन से रहनुमाई लेकर जब कभी कोई बात होती है, आप दारुल ताले सुन्नत का ये नंबर अपने पास रखिए और इन नंबर्स पर आप इस तरह के मसाइल भी और दीगर अपने और भी शरी मसाइल आप पूछ सकते हैं। मजीद सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अपना ताल्लुक रावलपिंडी से है। मेरा सवाल ये है कि कब्रों पर आर्टिफिशियल फूल डालना कैसा?
जी, कब्रों पर
आर्टिफिशियल फूल जो है वो डालना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये माल को ज़ाया भी करना है और ये कब्र के उसके भी ख़िलाफ़ है कि कब्रें जो है या कब्रिस्तान जो हैं वो इबरत का मकाम है, जीनत का मकाम नहीं है।
सही,
जो वहाँ पर फूल पत्ती डाली जाती है या कोई भी आप पौधा रखते हैं या शाख रखते हैं, वो तर शाख कि जब तक वो तर रहती है अल्लाह का ज़िक्र करती है और उसके ज़िक्र से मैयत को उनसियत होती है। तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो तो जीनत के लिए होते हैं,
खूबसूरती
के लिए जो है वो होते हैं, तो मकाम कब्र जो है वो तो खूबसूरती का मकाम नहीं है, वो जीनत का मकाम ही नहीं है।
यानी हम उसकी सजावट करें या कुछ और ऐसा,
ये इस चीज़ का अहतमाम की हाजत ही नहीं कि वो इस चीज़ के लिए है ही नहीं कि वहाँ तो आके लोगों ने इबरत हासिल करनी है, ना ये कि वहाँ पर जो है वो सजावटें जो है वो की जाएँ। तो बिल्कुल जो है वो हरगिज़ ऐसा ना किया जाए, बल्कि ये माल को ज़ाया करना है कि वहाँ पर वो एक माल है, बंदसूर सी बात है, वो वैल्यूएबल चीज़ है, कीमत है उसकी, तो उस चीज़ को वहाँ पर रखना है जो कि ज़ाया हो जाएगी, या तो वो फूल धूप से ख़राब हो जाएगी या वैसे जो है वो फिकती पड़ी रहेगी, तो उसकी कोई शरई जो है वो वजह नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर ये फूल रखना गोया कि माल ज़ाया करना है, और माल ज़ाया करना इसराफ़ जो है वो हराम है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ ना किया जाए। कब्र के ऊपर इसके अलावा भी कब्र पे बाज़ लोग बहुत सारी ज़ेब व ज़ीनत जो है वो कर देते हैं, नक्श व निगार वगैरह जो है वो आम कब्रों के ऊपर जो है वो लोग बनाते हैं, तो वो भी नहीं बनाने चाहिए कि वो भी जो है वो मकाम नहीं, कब्र इबरत का मकाम है, तो उसे इबरत जैसा ही जो है वो रहना चाहिए। हाँ, कब्र को इस बात से कि भाई वो निशानी के लिए उसमें कोई चीज़ लगा दी या अंदेशा है कि यहाँ पर पानी का ज़ोर ज़्यादा होता है जिससे कब्र बह जाती है, इसलिए किसी ने ऊपर से पक्का करवा दिया, वो एक अलग बात है कि वो उसका मकसद हिफाजत है कब्र की, लेकिन उसके अलावा ज़ेबो ज़ीना टाइल्स उसके ऊपर जो है वो बहुत लगा देना या नक्शो निगार वाले जो है वो टाइल जो है वो लगा देना, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए।
अच्छा, बुज़ुर्गान दीन के जब उर्स मुबारक होते हैं तो ज़ाहिर आरास के मौके पर जहाँ फूल पत्तियाँ हैं, चादरें भी चढ़ाई जाती हैं, तो मुख्तलिफ और कोई गेट नुमा चीज़ें भी जो एक तकाजे होते हैं, तो वहाँ तो इसकी ममानत नहीं?
जी, बुज़ुर्गान दीन की चूँकि कब्र के ऊपर जो ये सारा अहतमाम किया जाता है, वहाँ उसका मकसद होता है कि लोगों के दिलों में उन अल्लाह वालों के मज़ार या कब्र को बकिया लोगों से मुमताज़ ज़ाहिर करना और उनकी इज़्ज़त वक़ात उनकी जो है वो अकीदत जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो डालना, ताकि लोग उनके करीब आएँ, वहाँ से फैज़ हासिल करें, اور ان اللہ والوں کی قبر کے قریب آ کر ان کے وسیلے سے دعائیں کریں. تو یوں آراس کے موقع پر یا بسا اوقات بعض مخصوص تواریخ کے موقع پر جیسے 15 شعبان یا دیگر مقام پر جو مزارات ہوتے ہیں ان کو سجایا جاتا ہے, ان پہ چراغا بھی کیا جاتا ہے, پھول پتیوں سے بھی کیا جاتا ہے. وہ پھول پتیاں آرٹیفیشیل بھی بسا اوقات ہوتی ہیں اور بسا اوقات جو ہے وہ نارمل بھی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پر ان کی تعظیم و تکریم کو مزید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے اور اسے اس زینت کے ذریعے سے واضح کیا جائے. تو اس اعتبار سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام قبور چاہے وہ آپ کے والدین کی ہوں یا آپ کے دیگر رشتہ داروں کی ہو تو وہاں اس کی حاجت نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایسا کرنا جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو.
جی مزید سوال.
میرا نام محمد بلال شفاعت ہے, میرا تعلق فارورڈ کوٹہ کشمیر سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں درود پاک سنتے ہیں, برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
جی جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی درود پاک سنتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک جو ہے وہ فرشتے ناموں کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو دونوں طرح کی روایات جو ہے وہ موجود ہیں. بعض روایات میں فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ طاقت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس کی چاہیں گفتگو اپنی قبر منور کے اندر رہتے ہوئے بھی سماعت فرما سکتے ہیں. تو آپ درود خود بھی جو ہے وہ سنتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں فرشتے بھی حاضر ہو کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے.
سبحان اللہ. اور بلکہ اسی بات پر تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجو, یوم مشہود ہے, فرشتوں کی حاضری کا دن ہے, تو اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے, تو صحابی نے عرض کی کہ حضور جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے, ظاہری پردہ فرما جائیں گے, کیا پھر بھی ایسا ہوگا؟ تو وہاں جو خوبصورت ایک عقیدہ وہ بیان کر دیا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء, کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. فنبی جو اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اسے رزق بھی دیا جاتا
ہے.
تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور بالخصوص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کہ آپ حیات بھی ہیں, وفات شریف ہوئی ہے, وصال مبارکہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی اعلیٰ زندگی اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے اور حیات عطا فرمائی ہے. آپ جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں, درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, اور یہ بھی روایت ہے کہ اہل محبت کا درود خود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو محبت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. کفیل صاحب ذرا دیکھ, ایک وہ فرشتہ جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر مامور ہے ایک خادم کی حیثیت سے, وہ سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے والد کے نام بھی جانتا ہے, اور وہ پیش بھی یوں ہی کرتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے. تو جب وہ فرشتہ جو بارگاہ میں حاضر ہے اسے اللہ نے اتنی سماعت عطا فرمائی ہے, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کتنی ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام.
خود سننے سے متعلق یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جو ہے وہ درود پڑھتا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے.
سبحان اللہ.
تو یوں حضور پر جو درود خود بھی حضور سنتے ہیں, فرشتے کا پیش کرنا وہ اچھا, بعض لوگ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہوں کہ بھئی دیکھیں
فرشتے پیش کر,
فرشتے جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کر رہے ہیں حضور, اس کا مطلب خود نہیں سنتے. تو ایسا نہیں ہے, فرشتے کا پیش کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کی جو ہے وہ خدمت کے اندر جو ہے وہ خادم جو ہے وہ کوئی چیز پیش کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بادشاہ اس چیز کو خود جو ہے وہ
اٹھانے پر
جو ہے وہ قادر جو ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو اس بارگاہ کا جو ہے وہ اعزاز ہے اور اکرام ہے کہ یوں فرشتہ جو ہے وہ تمام کے نام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ حضور خود نہیں سنتے, کہ دیگر احادیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ فرمایا کہ تم جہاں بھی درود پڑھو تو تمہارے درود کی آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچتی.
اور حیث و کان, وہ
کہیں بھی ہو.
سبحان اللہ. جی مزید.
قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ختم شریف کے بعد پیسے لینا یا دینا کیسا؟ براہ مہربانی ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
ختم شریف, فاتحہ, مثال ثواب کی جو بھی محافل ہوتی ہیں یا گھروں میں انتظام ہوتے ہیں, تو انہوں نے پیسے لینا یا دینا عام طور پہ اس پہ معمول تو نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر یہ مانگے سوال کرے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تبھی میں کوئی امام مؤذن یا کوئی حافظ صاحب قاری صاحب کہ میں آ کے ختم پڑھوں گا. تو بہرحال کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟
دیکھیں قرآن کریم کی چونکہ ختم کیا ہے, ختم کے اندر تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرنی ہے, اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے یا اس محفل میں پڑھا ہے یا اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال جو ہے وہ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہم خود نہیں کر سکتے, ہمیں کسی امام صاحب کو بلا کر ہی جو ہے وہ کروانا ہوگا, تو اس لیے عام طور پر وہ اسپیشل جو ہے وہ بلواتے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی جو ہے وہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں. تو بہرحال ختم شریف کے عوض پیسے لینا, یعنی جو تلاوت قرآن کریم کی ہے, فاتحہ پڑھی ہے, اس کے بدلے میں پیسوں کا تقاضا کرنا, یا وہاں پر عرف ہے کہ جناب پیسے نہیں دیں گے تو وہ جو ہے وہ پڑھنے نہیں آئیں گے, تو اس طور پر تو یہ لین دین ناجائز ہے کہ یہ تلاوت قرآن کی اجرت ہے, اور تلاوت قرآن کی اجرت جو ہے وہ لینا اور دینا دونوں حرام. اور اگر جو ہے وہ نہ صراحتاً ایسی کوئی بات کی گئی اور نہ ہی وہاں پر عرف ہے, اور ویسے ہی جو ہے وہ اہل خانہ نے صدقہ و خیرات کے طور پہ یا ویسے ہی جو ہے وہ ان کی مدد کے طور پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیا, جبکہ صراحتاً بھی نہیں ہے اور عرفاً بھی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے, تو اس کے دینے لینے کے اندر کوئی حرج نہیں.
اچھا, پنجاب کے کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ختم شریف جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ ان کی خدمت کرنے کے لیے, چاہے وہ کوئی امام صاحب ہوں, مؤذن صاحب ہیں, کوئی بھی, تو وہ دیتے ہیں پیسے رکھ دیے, یعنی جسے ہم عام طور پہ کیا بیل کہیں یا نچھاور کرنا کہیں, لیکن وہاں ایسے انداز نہیں,
نذرانہ جو ہے
نذرانہ ہوتا ہے, جیسے نذرانہ کے طور پہ وہ رکھ دیتے ہیں, تو اس میں کیا کہیں؟
جی, ایک ہے نذرانہ کہ جو ہے وہ جنہوں نے بلایا ہے
نچھاور کر دیا,
ہاں جی, جنہوں نے بلایا ہے ان سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ طے نہیں ہے, نہ ہی صراحتاً اور نہ ہی جو ہے وہ عرفاً ہے. اب لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے, تو اس کے لینے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, وہ لینا جو ہے وہ جائز.
ٹھیک جی, مزید سوال.
میرا نام محمد ہلال رضا تاری ہے, ریمہ خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, اللہ پاک کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ پاک کے نور ہونے کا,
جی, اللہ پاک چونکہ جسم اور جسمانیت سے جو ہے وہ پاک ہے, اللہ نے قرآن کریم میں بیان خود جو ہے وہ یہ آیت طیبہ ہے قرآن کریم کے اندر, اللہ نور السماوات والارض. تو یہاں پر نور کو اگر ہم ویسے کہیں تو نور کا مطلب روشنی, لائٹ ہے, لیکن اللہ پاک کے لیے جو نور کا لفظ استعمال کیا گیا آیت طیبہ میں بھی, وہاں پر مراد ہے منور السماوات والارض, کہ اللہ آسمان اور زمین کو روشنی دینے والا ہے. تو آسمان اور زمین کو یا کسی بھی چیز کو جو روشن کرنے والا ہے, روشنی دینے والی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات. تو اللہ پاک کے نور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ روشنی دینے والا ہے, وہ ہدایت کی روشنی بھی دینے والا ہے, اور اس کے علاوہ سورج کی روشنی اور جو کچھ بھی مادی روشنیاں ہیں وہ تمام روشنیاں دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے.
جی مزید.
نام محمد ثاقب ہے, میرا تعلق شہر لاہور سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ منگل یا بدھ کو نکاح کرنا کیسا؟
جی کفیل صاحب, منگل کو کرنا ہے یا بدھ کو کرنا چاہیے یا کس دن میں کرنا چاہیے؟
کسی بھی دن نکاح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج وہ نہیں ہے. تو منگل اور بدھ والے دن بھی نکاح کرنا شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی بھی دن کے میں کوئی ممانعت نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو بالکل منگل اور بدھ میں بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں, برکت کے طور پر کوئی چاہے کہ بھائی جمعے کی جو ہے وہ خاص
جمعے کو بعد اثر
کرے تو وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے, جمعے کو بعد اثر جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگر اور
ان کا حدیثوں میں بھی تذکرہ نا جی, جمعے کے دن نکاح کے حوالے سے جی, اس میں شرکت کرنے کے اعتبار سے جو اچھے اعمال جن میں چند بیان کے, ان میں ایک نکاح
جو ہے وہ نکاح بھی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ لوگ عام طور پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کسی دن جو ہے وہ نکاح کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اس میں روک تھام بھی نہیں کرنی چاہیے کہ منگل کو کوئی ملی ان کو ہال منگل کے دن رہا ہے
جی,
لیکن یہ معاذ اللہ منگل کے دن کے بارے میں اس طرح کے تصور پال کے رہنا ہے. چلے, انہوں نے تو بدھ بھی ساتھ کہہ دیا, بدھ تو کئی اعتبار سے بزرگوں کی ترجیح رہتی ہے کہ وہ بدھ نئے کام کے آغاز بدھ جی کو کرتے ہیں, اور بالخصوص کتب کے افتتاح کے لیے بھی اور بھی کئی کاموں کے لیے, تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن منگل کو یہ کہہ دینا یا ہفتے کو کہہ دینا کسی اور دن،
کسی بھی دن کے حوالے سے بدشگونی لینا، وہ بہرحال جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کہ اسلام جو ہے وہ بدشگونی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس سے منع کرتا ہے. اچھا فال لینا وہ تو ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بدھ والے دن جو ہے وہ کوئی نیا کام جو ہے وہ شروع کرنا، لیکن کسی بھی دن یا وقت کو برا سمجھنا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات خراب ہوں گے، اس دن نکاح ہوا تو جناب جو ہے وہ نکاح صحیح نہیں چلے گا یا شادی خانہ آبادی نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بدشگونی سے منع کرتا ہے.
جی مزید سو.
میرا نام عبدالعصیب ہے، میرا تعلق شکاپور سے. میرا سوال یہ ہے کیا حضرت علی کی ساری اولاد سید ہے؟
جی،
حضرت مولا علی کی تمام اولاد جو ہے وہ سید نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جو اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان دونوں حضرات سے جو سلسلہ نسب جو ہے وہ چلا ہے وہ سادات کہلاتے ہیں. حضرت علی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد دیگر بھی جو ہے وہ نکاح فرمائے،
ٹھیک،
ان سے بھی آپ کی اولادیں ہوئیں، وہ علوی کہلاتی ہیں،
علوی،
وہ سید جو ہے وہ نہیں ہیں. تو جو سید کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سید جو ہے وہ حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد جو ہیں وہ سید جو ہے وہ کہلاتے ہیں،
یعنی جن کا نسب یہاں تک،
جن کا نسب جو ہے وہ یہاں.
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تو جتنی بھی اولادیں وہ سب سادات ہیں،
جی،
اہل بیت بھی سادات بھی ہیں، اور وہ چاہے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، لیکن اب اگلا اصول پھر یہی وہی کہ بیٹے سے نسب،
بیٹے سے جو ہے وہ نسب چلے گا، تو وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے چلا، تو اس لیے وہ سادات کہلاتے ہیں. البتہ یہ یاد رہے کہ سید ہونا ایک اعتبار سے ہے، بعض لوگ اس اعتبار سے بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو حالانکہ زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ میں تھوڑی سی وسعت ہے کہ زکوٰۃ آپ بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج سے بھی جو اولاد ہیں جو علوی ہیں وہ بھی بنو ہاشم میں شمار ہوتے ہیں، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک نسب ہے جو حضرت حسنین کریمین سے جو ہے وہ چلا، اور جو سید جو ہے وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پاک و ہند کے اندر، عرب کے اندر اس کے لیے اور دیگر الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال صرف حضرت حسنین کریمین کی اولاد ہی،
یعنی بنو ہاشم کے طور پر کئی اور جس
کئی اور بھی جو ہے وہ
عباسی بھی اسی میں آ گئے،
عباسی بھی جو
علوی
بھی علوی اس میں آ گئے. تو
آج کل کے دور میں جو آوان ہوتے ہیں،
جی،
ان کو کیا کہیں گے؟
آوان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، تو وہ علوی اولادوں میں سے ہے، تو اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی.
تو یعنی زکوٰۃ کے اعتبار سے صرف سادات نہیں بلکہ بنو ہاشم کو لیا جاتا ہے، یعنی حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی جو اولادیں ہیں تو یہ سارے کے سارے اسی میں آتے ہیں کہ بنو ہاشم، اور انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سادات کو بھی نہیں دی جا سکتی، ان کو بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جن احادیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت اور حرمت بیان فرمائی ہے تو اس میں بنو ہاشم کے طور پر اس کا ذکر فرمایا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سن کر کفیل صاحب کے کئی لوگ کہ یہاں چونکہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو اب اس کا مطلب کہ ہمارے پاس صرف کیا زکوٰۃ کا ہی پیسہ ہے کہ ہم کہیں کہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ہم ان کو پھر کچھ بھی نہیں دیں، ان کو کچھ اور بھی نہ دیں، ان کی خدمت نہ کریں، مدد نہ کریں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن لوگ انہیں پھر ایک طرح کا، یعنی کتنی یہ عجیب بات ہے کہ انہیں یہ کہہ کر منع کرتے کہ آپ سید ہیں، آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس لیے کچھ نہیں دے سکتے. تو اس آدمی کو اپنے اوپر کیا کیفیت اس کی اس وقت ہو رہی ہو کہ ایک طرف اس کی اتنی حاجت کوئی اہم ہے، کوئی معاملہ ہے، اور اسے یہ کہہ کر منع کیا جاتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
دیکھیں، یقیناً یہی بات ہے کہ زکوٰۃ چونکہ ایک جو ہے وہ مخصوص مال پر لازم ہوتی ہے، اس کی اپنی شرائط و ضوابط ہیں، اور وہ بھی آپ کے 100% مال میں سے 2.5% جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، باقی 97.5% جو مال ہے وہ بھی آپ کو اللہ کا عطا کردہ ہے اور حضور کے صدقے میں ملا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جن افراد پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی، اگرچہ مالی اعتبار سے وہ مستحق ہیں لیکن شرعی اعتبار سے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، تو ہم ان کی مدد ہی نہ کریں. نہیں، ہمیں اپنے بقیہ پاک مال میں سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اور سادات کرام کی تو اور زیادہ بڑھ کر کرنی چاہیے کہ ہمیں آخر جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ کرم سے ہی مل رہا ہے، حضور کے فیض سے ہی مل رہا ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہوں. تو لہٰذا ہمیں بالکل بھی سادات کرام کو اس بنیاد پر ان کی مالی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہمارا پاک مال جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ اس سے ہمیں بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے. جی مزید سو.
میرا سوال یہ ہے، دیہاڑی پر کام کرنا اور گھنٹے معین نہ کرنا کیسا؟
جی دیہاڑی پر کام کرنا دیکھیں جائز ہے، یعنی پر ڈے کے ڈیلی ویجز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اب اس کے اندر گھنٹے طے کرنے کا حساب یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو آپ گھنٹے بعض لوگ طے کر لیتے ہیں جسے جو آفیسز وغیرہ میں کام کرنے والے ہیں، لیکن بعض لوگ عرفاً ان کے گھنٹے طے ہوتے ہیں کہ جیسے مستری ہے،
یعنی دیہاڑی بولا جاتا ہے لیکن عرفاً وہ طے ہی ہوتا ہے،
طے ہوتا ہے کہ بھائی جیسے مستری مزدور ہے کہ پتہ ہے کہ جو ہے بھائی وہ 9 بجے تک آئے گا ٹھیک ہے، اور وہ مغرب تک جو ہے وہ جائے گا ٹھیک ہے. اچھا بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ
5-6 بجے
برعکس ہو کہ جناب جو وہ عصر میں جائے لیکن وہ صبح جلدی آئے
ٹھیک ہے.
تو شہروں کے اعتبار سے جیسے ہمارا شہر ہے کراچی ہے، تو یہاں کوئی 7 بجے مزدور جو ہے وہ عام طور پہ نہیں لگتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ صبح جلدی جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ لگتے ہوں، تو وہ عصر تک جو ہے فارغ ہو جاتے ہوں گے. ہمارے یہاں جو اگر کوئی 10-11 بجے آنے والا اس طرح کا شخص ہے، تو وہ پھر اس کے جانے کا ٹائم جو ہے جناب جو ہے وہ ہو سکتا ہے
شام
جی وہ 6-7 بجے کا ہو.
ہمارے یہاں بھی جو بلڈنگیں عمارتیں بن رہی ہوتی ہیں جس میں ٹھیکیدار بھی متعین ہیں اور ان کے مزدور آنے ہیں، تو وہ بھی صبح جلدی جیسے کام شروع کرتے ہیں اور 5 بجے پھر کام ختم
کر لیتے ہیں. تو عرفاً جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ طے ہوتی ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے. ہاں اب اگر کسی نے خلاف عرف کرنا ہے، چاہے مزدور نے چاہے مالک نے، کہ بھئی مالک بولے کہ نہیں جناب عام طور پہ تو 6 گھنٹے ہوتا ہے لیکن میں جو تم سے بات کر رہا ہوں مجھے 8 گھنٹے جو ہے وہ کام چاہیے، تو پھر اس کو طے کرنا ہوگا. اسی طرح اگر عرفاً جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن کوئی مستری یا کوئی مزدور کہتا نہیں جناب میں تو 6 گھنٹے جو ہے وہ کام کروں گا، تو اس کو پھر پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ بھائی میں 6 گھنٹے کے بدلے میں یہ اجرت جو ہے وہ لوں گا، اگر آپ راضی ہیں تو مجھ سے کام کروائیں، راضی نہیں ہیں تو میں کام جو ہے وہ نہیں کرتا. تو پھر طے کرنا ہوگا. تو جو طے کرنا ہے وہ دو طور پر یہ ہوتا ہے، یا تو صراحتاً وضاحتاً آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، یا پھر عرفاً جو ہے وہ چیز طے ہوتی ہے. جہاں عرفاً جو ہے وہ طے نہ ہو تو پھر وہاں پر آپ کو باقاعدہ اس کو طے کرنا ہوگا،
یعنی اس کے گھنٹے اور یہ سب چیزیں طے کرنی چاہیے. جی
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جیسے ہم نے نیا کاروبار اسٹارٹ کرا ہے بڑے بھائی نے، تو وہ گفٹ سینٹر کھولا ہے، تو اس کے اندر یہ ٹیڈی بیئر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹیڈی بیئر بھالو جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو بھالو وغیرہ کو دیکھیں، ایک تو عام طور پر ایک وہ کھلونے ہوتے ہیں جو بچوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بچوں نے پیروں کے اندر جو ہے وہ روندنے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہیں. لیکن بسا اوقات بلکہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں ٹیڈی بیئر وغیرہ جس طرح دکانوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو سجا کر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لے جانے والے بھی ان کو گھر پہ لے جا کے جو ہے وہ سجاتے ہیں، تو وہ باقاعدہ مجسمہ ہوتے ہیں، یعنی جاندار کا مجسمہ. تو جاندار کا مجسمہ وہ چاہے جو ہے وہ بالوں کی صورت میں ہو، چاہے فارم کی صورت میں ہو، جب اس کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہے، ایک جانور کی مثل ہے، جاندار چیز کی مثل ہے، تو اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اسے بطور تعظیم جو ہے وہ گھروں میں رکھنا بھی جائز نہیں.
جی
میرا نام معروف ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں یہ برڈس کا کام کر رہا ہوں نا، اور اس کی بریڈ وغیرہ لیتا ہوں اور مارکیٹ میں سیل پرچیز کرتے ہیں نا اس کی، تو اس کا جو کاروبار ہے مطلب وہ کس طرح ہے، وہ حلال ہے ہمارے لیے یا حرام ہے؟ اور اتنا سوال میرا یہ، یہاں پہ ہم لوگ جو کام وغیرہ کرتے ہیں، ان کی کھانا پینا دانا پانی وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی بھیڑ وغیرہ لگ جاتی ہے.
جی انہوں نے آڈیو بھیجی ہے پیچھے، چڑیوں کا چہچانا، ان کی آوازیں، اس طرح کے سوال ویڈیو کی صورت میں ہو تو اور زیادہ اسکرین کے اعتبار سے لوگ دیکھیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟
پرندوں کی خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا بزنس کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. تو چاہے وہ طوطے ہیں، چڑیا ہے، یا اور کوئی بھی اس طرح کے پرندے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا، یہ چاہے آپ ویسے پالتو جانور گھر میں پال رہے ہیں، چاہے بزنس کے لیے آپ پال رہے ہیں، دونوں صورتوں میں جانور کے جو حقوق ہیں، جب آپ نے اسے پالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو وہ حقوق یہ ہیں کہ آپ اسے تکلیف نہ دیں، آپ جو ہے وہ اس کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال کریں. تو بہرحال اس کو جو ہے وہ بیچنا خریدنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹ وغیرہ اس کی جو کچھ بھی ان کو دانہ پانی یا اس طرح کی چیزیں، اب اس میں تو کیا احتیاط کرنی ہوگی؟
دوسرا انہوں نے جو سوال یہ کیا کہ جانور کی جب یہ دانہ پانی جو ہے وہ یہ دیتے ہیں تو اس کے اندر بیٹ وغیرہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو چونکہ یہ جو پرندے ہیں یہ چونکہ اونچا اڑتے ہیں تو اونچا اڑنے والے جو حلال پرندے ہیں ان کی جو ہے وہ بیٹ جو ہے وہ پاک ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ ان کے اپنے کپڑے بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوں گے، اور اس صورت کے اندر اگر وہ جانور وہ پانی وغیرہ بھی پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا، ان کے بزنس کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں قید میں رکھے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں، اچھا دوسرا ایک تصور ہے ان کو آزاد کرانے کا اعتبار، اس لیے کچھ لوگ ادھر ادھر سے چڑیا وغیرہ یا پرندے وہ پکڑ کر انہیں پنجرے میں ڈال کر وہ روڈ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آزاد کرواؤ تمہیں ثواب ملے گا، ان کا تو کام ہی یہی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں، جانوروں کو جو ہے وہ قید کرنا یہ کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ آپ اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے دانے پانی کا خیال رکھیں تو آپ جانور کو قید کر سکتے ہیں۔ ہاں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آزادی ہر ایک کو جو ہے وہ پسند ہے، وہ ایک چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، تو پرندہ اگر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ گھومے گا تو اس کے ساتھ ایک طریقے سے جہاں چاہے اڑے گا تو اس کے ساتھ ایک احسان ہے یہ، تو اس طور پہ اگر کوئی اس کو جو ہے وہ آزاد کرواتا ہے تو یوں اس کے ساتھ وہ احسان کر رہا ہے، ایک بھلائی کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اسے ثواب جو ہے وہ ملے گا، لیکن قید رکھنا گناہ نہیں ہے۔ تو قید کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے انہیں، اور آزاد کرنا یا آزاد جو ہے وہ کروانا وہ بھی جائز ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، تو یوں کاروبار کے طور پر اس کا کاروبار کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کی آمدنی بھی حلال ہے۔
جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، بعض تو سوالات بڑے دلچسپ بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کے بیٹھے بیٹھائے ذہنوں میں کوئی اس طرح کے سوالات بھی ہوں، لیکن جو درپیش ہوتے ہیں، جیسے یہ بھائی نے بزنس ہی یہی کرتے ہیں، اسی طرح کئی ایسے ہوں گے، کچھ بکریوں کا بزنس کرتے ہیں، کئیوں کے پاس دیگر اور جانور ہوں گے، گائیں ہیں، بیل ہیں، قربانی کے جانور ہیں، یا بھینس جس سے دودھ نکال کر وہ اپنا یہ بزنس کرتے ہیں، تو جہاں آپ یہ بزنس کرتے ہیں وہاں اس کے ساتھ جو بھی شرعی مسائل ہیں تو کئی اعتبار سے وہ بھی متعلق ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، نمازوں کے اعتبار سے تو وہ الگ رہنمائی، اور پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بھی ہیں، پھر جو بزنس کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی ہمیں ان کے مسائل سیکھنے سمجھنے چاہیے۔ دارالعلوم اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں، اس پر آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس اوقات کار میں، ان وقت میں آپ چاہیں تو آپ فون سروس استعمال کرتے ہوئے 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے دوران آپ فون کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ پہ ہی جواب لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ لے لیجیے، یہ آپ واٹس ایپ اس پر آپ کریں گے تو انشاءاللہ 3-4 دنوں میں تحریری طور پر آپ کو جواب مل جائے گا، اس پہ کال نہ کیجیے۔ اور اسی طرح ہماری بہنیں، خواتین، اسلامی بہنیں اگر چاہتی ہیں دارالعلوم اہل سنت سے اپنے شرعی مسائل پوچھنا، تو خواتین کے لیے یہ الگ سے ایک نمبر، واٹس اپ نمبر جاری ہے کہ جس کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں، اور ان کے یہ شرعی مسائل دارالعلوم اہل سنت سے ہی متعلق جو اسلامی بہنیں، فارغ التحصیل اسلامی بہنیں جو دارالعلوم سنت کے تحت کام کر رہی ہیں، تو وہ ان کے باقاعدہ تحریری طور پر جوابات لکھتی ہیں، تو یوں یہ اسلامی بہنیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کے احکامات ہم سیکھیں اور درست طریقے سے ان پر عمل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔